السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ زمر آیت نمبر 1. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کی بندگی کیجئے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. سورہ زمر مکی سورت ہے. سورہ نمبر 39، رکوع 8 ہے اس میں اور آیت 75 ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے. احادیث صحیحہ البانی، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس سورت کا نزول کا زمانہ جو بتایا جاتا ہے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی نازل کردہ ہے، اور اس میں دراصل بہترین اور بہت مؤثر انداز میں خطبہ دیا گیا ہے. ایک طرح سے اس میں واعظ ہے کفار مکہ کے لیے، اور کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے. اور اس میں دراصل جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان صرف اور صرف خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور بندگی کرے، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. بار بار اسی بات پر زور دیا گیا ہے اور شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 1 اور 2 سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے تو کتاب کی بات کی گئی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجئے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت انتہائی اہم آیت ہے. اس میں دراصل اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، کہ یہ دعوت جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے اس کا مدعا اور مفہوم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں اس کو سمجھے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ بندگی میں نہ ہی اطاعت اور فرما برداری میں. اس میں سب سے پہلے جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی عبادت کی جائے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے. یہاں پر بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبد عبادت یہ سب ایک ہی روٹ سے نکلا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور یہ لفظ دراصل آزاد کے مقابلے میں غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. مملوک کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس معنی میں دراصل دیکھا جائے تو عبادت میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک پوجا اور پرستش، جیسے کہ عربی زبان میں جو مشہور لغت ہے لسان العرب اس میں عبداللہ عبداللہ کا جو معنی بتایا جاتا ہے، جس طرح سے والتعبد التنسک، یعنی عربی زبان کی جو لغت میں اس کے معنی بتائے جاتے ہیں، عاجزانہ رویہ اختیار کرنا، اطاعت اور رضا اور رغبت کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری. تو عربی زبان میں لسان العرب میں اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں، ایک تو پوجا اور پرستش ہے، اور دوسرے عاجزانہ اطاعت اور رضا اور رغبت کے ساتھ فرمانبرداری کرنا ہے. یہ اس کے معنی بتائے گئے ہیں، کس کے؟ عبادت کا جو مادہ ہے عبد، اور اس کے معنی ہوتے ہیں غلام یا مملوک. تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عاجزانہ طور پر اطاعت کریں، اور رضا اور رغبت کے ساتھ، پوری دل کی خوشنودی کے ساتھ اور راضی رہتے ہوئے فرما برداری کریں، اور پوجا اور پرستش بھی اسی کی کریں، یعنی اسی کے آگے جھکیں، اسی کے لیے عبادت کریں، اسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں، اسی کے آگے سر جھکائیں. یہ معنی بنتے ہیں. اور پھر دین کو خالص کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ پھر اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، نیت بھی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے، اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی ہر قسم کے شرک سے پاک ہو کر کی جائے. جیسا کہ دین کے جو معنی ابھی آپ کو بتائے گئے کہ یہاں پر خاص طور سے دین کے جو معنی ہے، عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا جو لفظ آیا ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک کام کرنا، یعنی جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اور سنت کے مطابق ہوگا وہی مقبول اور قابل قبول ہوگا، جس میں کوئی قسم کی آمیزش ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگا اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں دین کا لفظ چار معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. دوسرا معنی آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ سمجھیں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لیں. تیسرا جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، قانون جزا اور سزا، یعنی بدلے کے معنوں میں آتا ہے، اور اس قانون جزا سزا کے مطابق اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دینا. تو یہ دین کا لفظ آیا ہے. اور عبادت یا عبد، یعنی بندہ جو ہے صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی کرے. تو یہاں پر دین اور عبادت کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو. عبادت میں پھر کیسی عبادت ہو کہ انسان رضا اور رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، پوری دل کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی کے آگے جھکے، اسی کی بندگی بجا لائے، اسی کے آگے سر کو جھکائے، ماتھا ٹیکے. اور دوسرا جو دین کا معنی ہم نے پڑھا چار معنوں میں، جو اس آیت میں آیا ہے کہ مخلصاً لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے. تو دین پھر ہم یہاں پر نیت بھی لے لیں گے، اور ان نیتوں کو خالص کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں. دوسرا مکمل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو. پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ غلام سمجھا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے. تیسرا قانون اور جزا اسی کی طرف سے سمجھی جائے، اسی کا قانون ہے اور وہی جزا اور سزا دینے والا ہے. اور چوتھا اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دینا. اس سب معنوں میں یہاں پر دین کا لفظ آیا ہے. اللہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء من عبدهم الا ليقربونا الا الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. یعنی کفار مکہ دراصل کیا کرتے تھے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں کو پوج رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ان کو ہم خدا مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارش کروائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے ہم ان کے آگے جھکتے ہیں یا ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی نہیں ہے، عبادت بھی اسی کی ہو، اطاعت بھی اسی کی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اطاعت اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر کوئی صاحب امر ہو، اگر وہ اللہ اور رسول کے مطابق حکم دے رہے ہوں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ کفار مکہ دراصل اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق تو مانتے تھے، تو پھر ان سے کہا جاتا کہ پھر تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کے ہاں قرب حاصل ہو جائے گا، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. جیسے کہ قرآن میں سورہ یونس میں آتا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو دنیا میں چونکہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ شرک ارتکاب کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا، اور اس وقت جو جھوٹ ہے، جو معبودان باطل ہے، ان سب کی جو قلعی ہے وہ کھل کر رہ جائے گی، سامنے آ جائے گا کہ یہ سب لوگوں کے خود ساختہ عقیدے تھے اور یہ کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دراصل دلائل دیے گئے ہیں جس سے عقیدہ ولدیت کی تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دراصل ہر نقص اور ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ناقص ہو، کمزور ہو، جو دوسروں کا محتاج ہو۔ جو فانی ہوتا ہے وہی اس کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اولاد کی خواہش اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نسل باقی رہے، آگے چلتی رہے، تاکہ اس کا نام باقی رہے، وہ لاوارث ہو کر نہ مرے۔ تو لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا وارث ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے اور نقائص سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کا من گھڑت عقیدہ گھڑنا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اولاد رکھتا ہے، یہ دراصل بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں بالکل تنہا اور یکتا ہے، کسی جنس کا فرد نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد لازمن ہم جنس ہوا کرتی ہے، یعنی اولاد ہم جانتے کہ اس میں دو لوگوں کے ملے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ ازواج میں بھی ہم جنس ہی ہوتے ہیں انسان کے، یعنی انسان انسان کا ہم جنس ہے، یعنی مرد اور عورت سے مل کر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کی ذات یکتا اور یگانہ ہے، اس کا کوئی ساتھی، کوئی زوج نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قہار ہے، جو چیز بھی دنیا میں ہے سب مغلوب ہے اس کے سامنے، اس کے انڈر میں آتی ہے، اور وہ غالب ہے سب پر۔ اس نے ہر چیز کو اپنی قدرت میں جکڑا ہوا ہے، یعنی ہر چیز پر اقتدار، قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے اقتدار میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا دنیا پر حکومت کرنے والا نہیں۔ وہ یکتا اور یگانہ خالق اور مالک ہے، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا اور یگانہ ہے۔ کیونکہ کفار مکہ نعوذ باللہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اسی کی تردید یہاں پر کی گئی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو، وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ زمین اور آسمان پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان اگر زمین اور آسمان ہی پر غور و فکر کر لے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا ہونے کا قائل ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ایک واحد ذات ہی ہو سکتی ہے جو یہ تمام دنیا کے، کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، وہی مالک ہے ساری کائنات پر، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ جب بادشاہی اسی کی ہے تو پھر لازمن عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، تو پھر بھلا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر انسان غور و فکر کرے، انسان سوچے، اپنی پیدائش پر سوچے، جانوروں کی پیدائش پر سوچے۔ اور یہ ہم کس صورت میں پڑھ چکے ہیں، 8 یہاں پر جو ذکر کیا گیا، انعامی ثمانیت ازواج، سورہ انعام میں ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جانوروں میں 8 اور نر اور مادہ پیدا کیے، مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں میں تمہیں وہ ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو 3 تاریکیوں میں جو جنین کی پیدائش ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز کارناموں میں سے یہ ایک ہے، کیونکہ جب انسان اگر صرف اپنی خود کی پیدائش پر غور کر لے، یقین جانیے کہ یہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے والی بن سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے بغیر نہیں رہ سکتا جب انسان اپنی پیدائش پر غور کرے۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی، رحم مادر میں جو اس کے مختلف ادوار ہے یا مختلف اطوار سے وہ گزرتا ہے یا گزارا جاتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان مکمل طور پر تیار ہوتا ہے۔ پھر تین تاریکیوں کا جو ذکر ہے کہ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تخلیق پر انسان غور کرے، کیسا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے اندر اس بچے کو زندگی دیتا ہے، کیسے وہ بچہ اندر سانس لے رہا ہوتا ہے اور پوری طرح سے درست، آنکھ، ناک، سب کچھ۔ اور پہلے جانوروں کا ذکر کیا گیا انعام میں سے، اور پھر بعد میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ ہم سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے تھے کہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں کو بھی پیدا کیا، پھر ان کی بھی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جانوروں کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں اور انسان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا بچہ ہو، تہ بتہ تین تاریکیوں کے اندر جو اس کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ جو تینوں پردے ہیں اس کو تمام باہر کی مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تب جا کر وہ جنین پیدا ہونے کے قابل ایک بچہ بنتا ہے۔ تو سوچیں ذرا کہ یہ جو ادوار گزرتے ہیں، یہ جو اطوار گزرتے ہیں، جس میں پہلے وہ بالکل منجمد خون کی مانند ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اور یہ سب کچھ ان تین تاریکیوں کے اندر ہی اندر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ باہر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو انسان غور و فکر کرے کہ وہ رب کیسا ہے جس نے ایسی تخلیق کے مراحل سے گزارا اور ایک بچہ پیدا ہوا سمجھے، اور اسی سے نسل انسانی آج جاری اور ساری ہے، اور اس کی بقا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو انسان غور تو کرے تو وہ کیوں نہ پھر اللہ کے آگے جھکے گا، جو غور و فکر کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے گا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کفر سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تو تمہارے کفر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، وہ تو بے نیاز ہے۔ اگر اول سے لے کر آخر تک سب کے سب نافرمان ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور اگر سب کے سب فرما بردار ہو جائے تو بھی اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وہ تو پہلے ہی سے ہم سب جانتے کہ اس کی تعریف فرشتے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کفر کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ بندے کفر کریں، کیونکہ کفر کرنے میں بندوں کا نقصان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہے۔ اور اگر بندے شکر کرتے ہیں، کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر دراصل احسان فراموشی ہے، اور ایمان دراصل شکر گزاری کا لازمی تقاضا ہے۔ حقیقت میں جس شخص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کا کچھ بھی احساس ہوگا، وہ ایمان کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے شکر اور ایمان کو لازم و ملزم قرار دیا گیا ہے کہ جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شکر ہوگا، اور اس کے برعکس جہاں کفر ہوگا وہاں شکر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کے ساتھ ناشکری کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں بنتے، یعنی انسان اگر کفر کر رہا ہے اور پھر شکر بھی کرے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے اس کے چاہیے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے، اور شکر گزاری کی تعریف ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ یعنی جب مصیبت پڑتی ہے تو اسے وہ دوسرے معبود یاد نہیں آتے، بلکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ہٹ جاتی ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور پھر اپنے انہی جھوٹے معبودوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان دراصل دل کی گہرائیوں میں جو اس کے ایک طرح سے وہ پڑی ہے، گھٹی میں کہنا چاہیے، کہ جو عہد الست کی وجہ سے اس کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وہ کس کی عبادت کرے گا، تو انسانوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ انتہائی مصیبت کے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس پر سے مصیبت ہٹا دیتے ہیں تو اس کو پھر اپنے وہ پرانے معبود یاد آ جاتے ہیں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا تھا۔ امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ یحذر الاخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سوالی انداز میں فرما رہے کہ امن ہوا قانت آنا اللیل، کہ کیا بھلا وہ جو کہ فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور رحمت کی امید بھی ہے، اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، تو یہ شخص بہتر ہو سکتا ہے یا وہ جو ناشکرا ہو؟ یا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علم والا ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا، اور وہی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور رحمت کی امید رکھے گا۔ اور جو علم والا نہیں ہوگا وہ ان تمام خوبیوں سے پھر پاک ہوگا، اس میں یہ خوبیاں نہیں پائی جائے گی۔ تو علم انسان کے اندر آگہی پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، علم انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، علم قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اور علم کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں۔ اسی لیے آپ کو قرآن میں جو علم سے ریلیٹڈ کئی آیاتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والے نہیں فرمایا، عمل والے نہیں فرمایا، بلکہ علم والے فرمایا، کیونکہ علم ہوگا تو خود بخود عمل آئے گا، اور جب نیک عمل ہوگا، صحیح معرفت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس سے راضی ہوگا، اور یہ نیک عمل اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کر دے گا۔ علم کا کس طرح سے کنیکشن ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور کس بنا پر؟ کیونکہ اس کو علم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور ایک شخص لا علم ہے، جاہل ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور سے نظریں اور منتیں اور مرادیں مانگتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے اور کسی اور کو سفارشی سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا دامن ہم تھام لیں گے، تو دراصل وہ شخص بھلے ہی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ قرآن میں، حدیث میں یا پھر دنیاوی کوئی علوم میں پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ ہو، دراصل وہ اللہ کے نزدیک لا علم ہے، جاہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جو علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، رات کی آخری گھڑیوں میں یا رات میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے اور قیام میں راتیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی ان کو لگن ہوگی، یعنی ملاقات کا شوق ہوگا، اور آخرت سے وہ ڈرنے والے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے۔ اس لیے ان تمام خوبیوں کو بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور بے شک انما يتذكر اولو الالباب، کہ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے اسلام۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بالکل ہی سیدھے سادھے بھولے بھالے بن جاؤ کہ کوئی بھی آپ کو بے وقوف بنا دے۔ ہمارے یہاں پر دیندار اور اللہ والے کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہاں وہ بہت سیدھے سادھے ہیں، کوئی بھی ان کو ٹھگ لیتا ہے، کوئی بھی ان کو بے وقوف بناتا ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ تو نہیں، اللہ والے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ یہاں پر علم والے لوگ، اللہ والے لوگ وہ ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ تو علم انسان کو بہت فائدے دیتا ہے۔ علم وہ فائدہ مند ہے جس پر اس کی آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو علم والے ہیں ان کے درجات ہیں۔ تو آپ بتائیے بھلا کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو جو آخرت سے ڈرتا بھی ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہو۔ اور یہی تو ایمان ہے۔ کہ ایمان کی جب ڈیفینیشن پوچھی گئی، تعریف پوچھی گئی، تو کہا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ بیک وقت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمانے والا ہے، اور اسی کو ایمان کہا گیا ہے۔ تو ایک تو کافر اور مشرک ہے جو کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری سے گزارتا ہے، سجود اور قیام کرتا ہے، آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی اس کے دل میں ہے۔ یعنی خوف اور رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے، اور یہی اثر ایمان ہے دراصل۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ امید اور خوف، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید اور خوف، اس کا ڈر، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ایمان بنتا ہے دراصل۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے گمان ہی کے مطابق، کہ جس چیز کی وہ امید کرتا ہے اسے وہ مل جاتی ہے، جس سے وہ ڈرتا ہے اسے اسے بچا لیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہی والی بات ہے کہ علم انسان کو آگہی دیتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے اس کے اندر، اس کو اچھے اور برے کی تمیز کرواتا ہے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور سیکھ اور سکھا رہے ہیں، ہم بھی اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص جو کہ یہ سب قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا پڑھا رہا ہو، کیا وہ عام لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کی زندگی میں فرق نہیں ہوگا؟ دونوں کی عبادتوں میں، دونوں کی نمازوں میں، دونوں کے معاملات میں، سب میں فرق ہوگا۔ ایک علم حاصل کرنے والا شخص جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو، اس کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ اس کو ہر بات میں اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے یہ معاملات میں کہیں مجھ سے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی پر، اور کہیں کسی کے حقوق کو ادا کرنے میں کمی نہ ہو جائے، ورنہ میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہی تو وہ صحیح علم ہے۔ تو اسی لیے درجات بھی بلند ہوں گے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عالم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روک دے۔ کیونکہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. سبحان اللہ. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دراصل آیت ہجرت حبشہ سے پہلے یا اسی عرصے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی اور اسلام کو ماننے کی وجہ سے ان کو سخت دشواریاں پیش آ رہی تھیں، اور مکہ کا جو علاقہ تھا یا اس کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی زمین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی وسیع ہے، اگر تمہیں یہاں تکلیف ہو رہی ہے تو تم کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں اسلام پر آزادی سے تم عمل کر سکو، اسلام کے احکامات پر. اسلام وطن کی قید میں نہیں جکڑتا ہے انسان کو، پوری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جہاں اس کو آسانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ملے وہ وہاں پر جا سکتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس راہ میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنے پیاروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی ایک یا معمولی قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بے انتہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بھی تم صبر کرو گے اس کا اجر بے حساب ہوگا. اور وہ لوگ بھی تھے اس میں جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یہ کسی اور وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، یا مکہ میں کفار مکہ کی بہت زیادہ سختیاں سہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے. تو ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ صبر کا بدلہ بہتر ہی دیا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگوں نے ثابت قدمی اختیار کی ہے، استقامت دکھائی ہے، ان کا اجر بے حساب ان کو دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے 10-12 سال کا بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 سے 12 سال وہ قید میں رہے، زنجیروں میں ان کو جکڑا گیا، قید کیا گیا ان کو. اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام سے وہ ایک قدم پیچھے نہ ہٹے اور نہ ہی اس سے روگردانی کی. سبحان اللہ، کیسا صبر اور کیسی استقامت ہوگی. پھر خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ان کی پیٹھ پر کچھ ہول سے تھے، کسی صحابی نے ان کو جب پیٹھ پر ان کے ہاتھ رکھا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کے پیٹھ پر جب ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھ گڑھوں کے اندر چلے گئے، یعنی پیٹھ کے اندر گڑھے جیسے تھے، تو ان کی چیخ نکل گئی. پوچھا تو کہنے لگے کہ جب کفار مکہ جلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹاتے تو میرے جسم کی چربی پگھل کر وہ کوئلوں کو بجھاتی تھی، اس وقت سے وہاں کا جو گوشت نکلا ہوا ہے پیٹھ کا وہ دوبارہ نہیں آیا. سوچیں ذرا کیا تکلیف ہوئی ہوگی. تو یہ ہوتی ہے استقامت اور یہ ہوتا ہے صبر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے جو بھی صبر کیا، استقامت دکھائی اس راہ میں، تم ڈٹے رہے اپنے ایمان اور اسلام پر، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا لفظ میں کہ قل یا عباد الذین، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، ان لوگوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے. تو نیک رویہ اگر اختیار کیا ہے دنیا میں تو ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. تو جو سابقون الاولون تھے ان کا درجہ کوئی نہیں پا سکا، ایون بعد میں ایمان لانے والے بھی صحابہ کرام وہ درجہ نہیں پا سکے جو پہلے لوگوں کا ایمان لانے کا درجہ تھا. جتنے لوگوں نے ہجرت سے پہلے ایمان لایا یا اسلام قبول کیا، ان کا درجہ بے انتہا زیادہ تھا، اس لیے ان کا اجر بھی بے حساب ہوگا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین و امرت لی ان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئت من دونی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو، کہو اصل نقصان والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی اصل خسارہ ہے۔ پھر وہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ دین کو خالص کر لیا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سب سے پہلے میں عمل کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں، اکون اول المسلمین، اور میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میں خود ڈرتا ہوں اپنے رب کے عذاب سے، لہذا خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ میں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں۔ اور یہاں پر وہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو کہنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کو عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل کو بطور مثال کے پیش کر سکے۔ تو دائی پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، پہلے وہ خود باعمل ہو۔ اگر وہ دوسروں کو شرک سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے تو خود بھی شرک سے بچنے والا ہو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے تو خود بھی نیکیاں کرنے والا ہو۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ دائی خود باعمل ہو۔ لہ من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر عباد۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، جن پر آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ شامل کر لی تھی، کسی اور کو شریک کر لیا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے تھے، اور اس عذاب سے اور خسارے سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو طاغوت سے بچتے ہیں، طاغوت کی پیروی سے، طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں۔ اور طاغوت ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ سرکش طاقت اور قوت، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو، جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت یا بندگی کی جائے یا اطاعت کی جائے۔ تو جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، سرکشی سے بچے رہے، نافرمانی سے بچے رہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا، انابو الی اللہ، یعنی اگر کچھ غلطی ہو بھی جائے تو وہ فوراً لوٹنے والے لوگ تھے، پلٹنے والے لوگ تھے، اللہ تعالی کی بندگی کرنے والے لوگ تھے، جیسے کہ ہم نے پیچھے انبیاء اکرام کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگ سب رجوع کرنے والے تھے، منیب اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے کی پیروی کی، بات کے بہترین پہلو کو مانا۔ تو اس کے ہو سکتا ہے دو مطلب ہوں، ایک یہ کہ وہ ہر آواز کے پیچھے نہیں لگ جاتے تھے، یعنی جس نے ان کو جدھر بلایا چلو تم ادھر کو ہوا اور جدھر کی نہیں، بلکہ ہر ایک کی بات سن کر اس پر غور کرتے اور جو حق بات ہوتی ہے اسے ہی قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات کو سن کر غلط معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کے اچھے اور بہترین پہلو کو اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے وہ احادیث ہوں، اس کے اچھے پہلو کی طرف عمل کرنا، احسن پہلو کی پیروی کرنا۔ یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ جو محکم بات ہے، پختہ بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس میں سے اچھی بات یا عظیمت والی بات، اس کی پیروی کرنا۔ یا پھر ہو سکتا ہے یہ وہ نیک لوگ ہوں جو عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہوں، یا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ لینے کی ان کے اندر قوت رکھی ہے تو بھی عفو اور درگزر سے کام لے لیتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسواں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی پوری قوم ایمان لے آئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کی خواہش بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی ہو اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا، یعنی جسے جہنم میں جانا ثابت ہو گیا، تو آپ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچا سکیں۔ اور پھر دوسری طرف بتایا گیا کہ جو لوگوں نے نیک بات کی پیروی کی، آپ کی اتباع کی، ایمان لایا، ان کے لیے پھر جنت میں درجات ہوں گے، اور وہ درجات ایک پر ایک ہوں گے، منزلیں ہوں گی، اور بہت بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، بہت زیادہ منزلیں ہوں گی۔ تو جنت میں بھی ایسے درجات انسان کے اعمال کے حساب سے بالا خانوں کے طور پر ہوں گے، اور جن کے درمیان اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں دراصل مومن بندوں کی خصوصیت بتائے گی کہ مومن بندے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بز بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ینابی کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، یمبو ان کی جمع ہے، سوتے، چشمے، یا جو وہ پانی جو بارش کے ذریعے سے آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے، تالابوں اور نہروں میں جمع ہوتا ہے۔ اور اسی پانی کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ انواع اور اقسام کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ ایک ہی پانی ہے برسنے والا، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی سورج کی روشنی سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کتنی مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ ہر چیز کا آپ دیکھیں کہ جو بھی پھل، جو فروٹس نکلتے ہیں، جو سبزی ہے، یا جتنی بھی قسم کے درخت ہیں، سب کا رنگ، ذائقہ، خوشبو ہر ایک سے الگ الگ مختلف ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دراصل مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کھیتیاں سرسبز اور شاداب ہوتی ہیں، پھر کس طرح سے وہ سوکھ جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، بھوسا بن جاتی ہیں۔ دراصل یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا بھی یہی حال ہے، اور یہ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے کہ انسان بھی پہلے بچپن ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، موت کی طرف تیاری، اور اسی طرح سے یہ دنیا بھی جو آج ہمیں بہت ہی خوش رنگ نظر آتی ہے، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو جو اہل دانش ہے وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یعنی اہل دانش سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ دنیا بھی بہت جلد فنا سے ہمکنار ہونے والی ہے، اس کی رونق، یہ شادابیاں، یہ زینت، اس کی لذتیں، آسائشیں، یہ سب چند دن کی ہیں، جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس موت کی تیاری میں اسے مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے کبھی زوال نہیں آنے والا۔ اور بعض مفسر کہتے ہیں کہ اس مثال سے دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال دی ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، بس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔ یہ فتح القدیر جو تفسیر ہمیں ملتی ہے اس میں یہ بات، یہ رائے بیان کی گئی ہے۔ بہرحال دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس کو قبول حق کا راستہ نظر آ گیا اور وہ پھر اس کو اپنا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، تو اب اس کو ایک طرح سے شرح صدر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک روشنی پر آ گیا سمجھے۔ تو ایک وہ شخص جس کو اسلام کی روشنی ملی ہو، جس کا دل منور ہو گیا ہو اسلام سے، دین اسلام سے، تو وہ اور وہ شخص جو کہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک گمراہ ہے اور ایک اللہ تعالی کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، اس کو شرح صدر بھی حاصل ہے۔ تو شرح صدر کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھل جانا، اسلام کی حقانیت کا دل میں جاگزی ہو جانا، اسلام کے تعلق سے دل میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہنا، اور پھر اس راستے میں انسان کو جو بھی تکلیفیں آئیں اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ان مصیبتوں پر ایک لمحہ اور ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ تو ایسا شرح صدر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر یہ جو روشنی اس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں، تو یہ زندگی کے ہر میدان میں اور ہر موڑ میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر وہ عمل کر کے اس روشنی میں راستہ طے کرتے ہوئے آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی روشنی میں راستہ طے کرتا ہو، کتاب اور علم اس کے پاس، کتاب کا علم اس کے پاس ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ ضد اور ہٹ دھرمی میں پڑا ہوا ہو اور اس کی بنا پر اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ پتھر میں تو نہ کوئی روشنی گھس سکتی ہے، نہ کوئی پانی کا قطرہ گھس سکتا ہے، تو کوئی نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے نفس کی، اپنے آب و اجداد کی اور رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے اور بھٹکتا پھرتا ہے، تو دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ مختلف انجام ہونے والا ہے دونوں کا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی روشنی میں راستہ طے کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ابدی جنتوں میں ہوگا، آرام اور راحت میں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی روشنی کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، تو پھر وہ جہنم کے عذابوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے کی آیت دیکھیے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ احسن الحدیث سے مراد دراصل یہاں پر قرآن ہے، تقریباً تمام ہی علماء اس پر متفق ہیں کہ یہاں پر قرآن مراد ہے احسن الحدیث سے، اور ملتی جلتی کا مطلب ہے کہ اس کے سارے حصے، حسن کلام، اس کے اعجاز کے لحاظ سے یعنی معجزات کے لحاظ سے، صحت اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی جو بھی خوبیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یا پھر یہ کتاب بھی پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے مشابہ ہیں، ان سے ملتا جلتا ہے، جس میں قصے، واقعات اور نصیحتیں یا احکام کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور قرآن کا ایک نام احسن الحدیث بھی بتایا جاتا ہے، جس میں اس کو احسن الحدیث کہا گیا ہے۔ اور ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جو آج ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی بنا پر صحابہ کرام کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام، بہترین بات اتاری ہے۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، نئی بات۔ تو پہلی کتابوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اتاری ہے، بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ یہ قرآن جس کے اولین مخاطب عرب کے وہ یعنی صحرا نشین تھے، جو کہ بدوی بھی کہلاتے تھے اور جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی میجورٹی جو ہے ان پڑھ تھی، چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ یہ قرآن نے ان کے اوپر اپنا اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ سرزمین عرب سے نکل کر اسی قرآن کے حامل جب عراق، شام، مصر اور سینٹرل ایشیا گئے تو نہ صرف اس کتاب کے ذریعے یہ اقوام حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں بلکہ وہاں کی تہذیب کو ان لوگوں نے بدل ڈالا۔ ان کی اپنی زبانیں ختم ہو گئی اور وہاں پر عرب زبان رائج ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب عرب اور غیر عرب دونوں کے لیے قابل فہم اور قابل عمل ہے۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ غیر عرب ہیں تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کی زبان عربی ہے مگر غیر عربوں کی کثیر تعداد سے بڑی عقیدت سے تجوید کے ساتھ پڑھتی ہے، تو کیا اس کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتی؟ دیکھا جائے تو قرآن کریم انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ عظیم کتاب اور ایسا تیار کیا ہوا ایک کورس ہے، یہ کورس بک ہے جس پر چل کر، جس کورس کو کر کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اس کی رضا مندی تک۔ یعنی خوش قسمت ہے وہ لوگ، وہ قوم جسے یہ مقدس کتاب نصیب ہوتی ہے، یا جس قوم کو اس کتاب کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب ہوتا ہے۔ جو قوم بھی اس کتاب کی تدریس اور تعلیم کا کام کرے گی، اس کو اپنائے گی، وہ یقیناً کامیاب ہو کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ابتدا کریں تو لگتا ہے کہ مشکل ہے مگر جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں تو یہ آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ تو اتنی بڑی سعادت کا کام ہے کہ جس کو ایک دفعہ اس کتاب کی محبت ہو جائے، جو اس کی عظمت سے واقف ہو جائے، وہ کبھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ کبھی اس کے کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو قرآن کا سیکھنا، سکھانا، اس کی تعلیم کو روح میں اتارنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ تو بڑی سعادت کے کاموں میں سے ہے۔ جس کے دل میں سچی لگن اور تڑپ ہو، نیک نیتی سے جو عمل کر رہا ہو کہ اس کتاب کے فیض سے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا کا حال مختلف ہو۔ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا ایک شوق اور ایک لگن ہو لوگوں کے دل میں تاکہ یہ کتاب ہر جگہ عام ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حکمت بیان کی ہے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے کی جو حکمت ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس سے نصیحت پکڑیں، اس کے الفاظ پر غور کریں، اس میں جو بیان کیے گئے واقعات ہیں اس پر غور کریں، اس کو سیکھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو گویا قرآن کریم کو پڑھ کر اگر کسی کے دل کے تالے نہیں کھلتے ہیں تو پھر اسے پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ چاہے کتنی بھی تلاوت کر لیں لیکن اگر عمل کرنے کے لیے دل نہیں کھل رہا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو قرآن کا علم انتہائی محترم، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہی وہ کورس بک ہے جو بندے مومن کو شہادت عالیہ تک پہنچاتی ہے، بندے کو اپنے رب کے ہاں عزت کا مقام دلاتی ہے یہ کتاب، فرشتوں کے ہاں معزز بناتی ہے یہ کتاب، اور اسی کتاب کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے امت کو ترغیب اور تعلیم دی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ آپ اس کتاب کو واضح کر کے لوگوں تک بتا دیں، پہنچا دیں۔ تو مسلمان سے جو چیز مطلوب ہے ایک مومن سے، کہ وہ اپنی اس کتاب کو خود پڑھے، دوسروں کو پڑھائے، جو ناواقف ہیں ان کو واقف کروائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ یعنی اگر اس کا ایک ہی ٹاپک اگر بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے تو اس کے باوجود کہیں پر کوئی تضاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مختلف انداز میں اور مختلف پہلو ہیں، لیکن کہیں پر کوئی تضاد، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی بات، نصیحت کی بات، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، یا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ یہ سب آیتیں جو ہے جو ایک ایک سورتے میں کئی دفعہ بیان کی گئی ہیں، تو بار بار خبردار کیا گیا ہے، بار بار بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کرام کے قصے ہیں، بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک ہی جیسی آیت ہو اور جو بار بار دہرائی گئی ہو، لیکن اس میں آپ کو پھر بھی کہیں کوئی تضاد نہیں ملے گا۔ تو اس میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک ایک ہی مدعا، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام فکر اور عمل کو پیش کرتی ہے۔ اس کا ہر جز دوسرے جز کی اور ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایک دوسرے کی توضیح اور تشریح کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ قرآن اپنے یعنی ایک بالکل یونیک کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور قرآن کے ہر آیت میں دیکھا جائے تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، یا ایک آیت دوسری آیت سے ملی جلی ہے، انٹر لنک ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام کہتے ہیں نا کہ ان القرآن یفسر بعدہ بعدن، کہ بے شک قرآن تفسیر کرتا ہے اپنے بعض حصے کی، یعنی خود قرآن ہی تفسیر کر دیتا ہے۔ اس کی جو ملتی جلتی آیت ہیں تو وہ آگے چل کر دوسری آیت دراصل ہمیں بتا دیتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے دیکھیے، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ یعنی جو قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، جنہوں نے اس تعلیم کو نہیں مانا، لہٰذا اب ان کو یہاں پر ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے بہت ساری قومیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نہیں مانا تھا اللہ کی کتاب کو، ان کا پھر کیا حال ہوا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ یعنی یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور چونکہ جو اس وقت کفار مکہ تھے جو اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، انہیں تو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا تھا، لیکن وہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، بلکہ قرآن ہی میں مین میخ نکال رہے تھے، یا پھر قرآن ہی کو نعوذ باللہ غلط قرار دے رہے تھے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اب یہاں پر دراصل مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے یا ایک غلام ہے اور اس کے کئی آقا ہیں، اور جو آقا ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیزی اور تندی والے ہیں، بہت بد زبان ہیں، بہت ڈانٹنے والے ہیں۔ اب آپ خود سوچے کہ ایک ہی غلام ہے اور کئی آقا ہیں، تو اب سب اس کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی کا بھی حق برابر نہیں ادا کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو سکون اور یکسانیت اس غلام کو حاصل ہوگی، وہ دوسرے غلام کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بتوں کو تم پوچھتے ہو، اور تم نے جو دس دس اور پندرہ پندرہ اور بیس بیس آقا بنائے ہوئے ہو، تم کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے، کر سکتے۔ جبکہ کسی ایک کے آگے جھکو گے، جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو گے تو پھر سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ پہلی بات تو یہ قرآن عربی میں ہے، جس کو سمجھنے آسانی سے سمجھ سکتا ہے، تاکہ اس میں جو بیان کی گئی وعیدیں ہیں اس سے لوگ ڈریں۔ پھر جو لوگ شرک کرنے والے ہیں اور جو مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ان دونوں کی مثال دی گئی ہے۔ کہ ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، اس لیے وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک آقا کھینچتا ہے اس کو کہ میرا کام کرو، کبھی دوسرا آقا کھینچتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. اور جس کا صرف ایک مالک ہے، یعنی ایک غلام ہے جس کا صرف ایک مالک ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کہ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقینا نہیں. اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر دراصل حجت قائم کر دی گئی ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کے ذریعے سے بات پہنچا دی گئی ہے. اب اگر تم کہتے کہ تم صحیح ہو تو تم بھی دیکھ لو گے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں تو میں بھی دیکھ لوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دونوں کو مرنا ہے، اور آخر کار دونوں ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے جو مخالف ہے وہ بھی سب موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور لوٹ کر ہمارے پاس ہی آخر کار آئیں گے، اور اس دن ہم فیصلہ کر دیں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور اس سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی، آپ کو بھی دفن کیا گیا. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، دراصل وہ قرآن سن کر ادب سے اس کو سنتے ہیں پہلی بات تو، جیسے صحابہ کرام کی عادت تھی، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے دل جھک جاتے تھے. یہی صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن سن کر واقعی میں ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت سے دبے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون